الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صلوات الله. In Surah Anfal, Surah number 8, Allah subhanahu wa ta'ala in Ayah 29, addressing the mu'mineen, He says, In tattaqullah. If you maintain the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, if you have this fear of displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana. He will provide for you a criteria, a lamp, or a scale, which is known as furqan, by which you will be able to distinguish what is right from what is wrong. Furqan coming from farq. And when you follow that, yukaffiru ankum sayyatikum, he will forgive your sins, and he is the one, the master of great grace. When we look at this concept of furqan, you know, especially in the context of the most fundamental issue in the Muslim history, which has divided Muslims into Shia and Sunni, is the issue of the succession to the Prophet of Islam. Who was the first, you know, Khalifa and successor? And this has been a debate for centuries. People from both sides have been writing on this issue, ayat of Quran, events in the life of the Prophet, the sayings of the Prophet, and the debate goes on and on and on. But tonight I would like to talk about the furqan in this fundamental issue. What is the furqan? What is that illuminating standard? After that, you don't have to go anywhere. There's no need to go to any more discussion about this issue of who is the rightful successor of the Prophet of Islam. And that furqan is known as Fatima al-Zahra salawatullah alayha. You know, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all for coming for this event in the memory of Bibi Fatima. It's almost, you know, minus 20 temperature-wise, more than that if you add the wind chill, you know, factor in there. And it's important to realize that in the Shi'i world till about 25 years ago, we used to commemorate the wafat of the Bibi only during the month of Jamadi al-Sani. In the Hausa of Qom, especially in Najaf, for a long, long time, they had been commemorating both, you know, dates for this month as well as the following month. But the reason why this concept has become more, you know, universal and global is because of this attempt by some people about 20 to 25 years ago, where the attempt was to minimize the suffering of Fatima al-Zahra. And this is where we see, you know, scholars like the marhum Ayatollah Fadhil Lankarani, Jawad Tabrizi, may Allah elevate their status, and including, you know, the living marja Ayatollah Wahid Khurasani, who was actually in the forefront of this movement. He said that we actually have to talk more about Fatima al-Zahra, so that this issue is not forgotten. You know, sometimes the discussions are that when they say, you know, there is a quotation. I haven't really seen from his own book, but Allama Amini, the famous writer of Al-Ghadir, he died in early 70s. He was asked by some people that, why do you have this, you know, so extensive commemoration of the massacre of Karbala? Just do it on the day of Ashura. Even some of our people also talk about that way in that way. And Allama Amini said that, you know, the reason why we do it in such a big way so that you do not forget Karbala the way you forgot the suffering of Fatima Zahra. And this is the reason why you see that there has been, you know, a change in how the Shia community has been, you know, reacting to this issue of remembering Fatima Zahra in both events. Salawat Pranik Parah. When I say that Fatima Zahra for us is the Furqan on this divisive issue of succession to the Prophet of Islam, who was the rightful successor? We can go to the ayat of Quran, the event of Zul Ashira. We can go all the way to the events ending with Ghadir and the ayat related to that. We can go to the ahadith of Prophet about this issue. But one very simple way is actually to look at the example of Fatima Zahra. And this is where I would like to, you know, present her example and her stand on this issue as that illuminating lamp for us. And to understand that, let me begin with this issue of concept of bay'at and the importance of bay'at in the Shi'i and Sunni theology. When we talk about bay'at, bay'at means to pledge allegiance to the imam or the khalifa of your time. And this is a very crucial issue among the Shias as well as the Sunnis, where you express your loyalty to him. You know, if the imam would be there physically, you would be doing the bay'at on his hand, for example. But even if physically, no, at least you express that pledge of allegiance that we are loyal to you and we accept you. And this issue is so important that the Shias and the Sunnis both actually express the wordings of the Prophet where he says, if someone, you know, does not have the bay'at of the imam of the time on him, he has not done the bay'at, and then he dies, then his death will be considered the death of kufr, disbelief and infidelity. If somebody dies without having this bay'at of the imam or the khalifa of the time, his maut is maut jahiliyyah. And there are hadiths in our books as well as in the books of the Sunnis on this issue very clear. For example, the wordings slightly change from one to another. Man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata meetatan jahiliyyah. A person who dies and doesn't have this bay'at, hasn't expressed his loyalty to the imam of his time, mata meetatan jahiliyyah. His maut will be the maut, the death of jahiliyyah. Jahiliyyah means kufr. You know, disbelief. Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata meetatan jahiliyyah. Another version of this hadith. Whoever dies and doesn't know the imam of his own time, who is the imam of the time, then his maut is maut of kufr and jahiliyyah. Man mata wa laysa alayhi imamun. A person who dies and doesn't have this belief in the imam, mata meetatan jahiliyyah. Another version, man mata wa laysa lahu imamun. A person who dies and doesn't have an imam or a khalifa for him during that time, mata meetatan jahiliyyah. His maut, his death would be the death of kufr. This is in our books as well as in the books of the Sunnis, Sahih Muslim, and many, many other books. Quoted by many, many companions, including Muawiyah, Abu Huraira, and Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar is a very interesting character here. And the reason I mention his name here is that there are two versions of this hadith quoted by him under very interesting circumstances, just to show the importance of this concept of bay'at. After the events of Karbala, and this is actually a narration in Sahih Muslim, after the events of Karbala, when the people of Medina, their eyes open up, and they said, you know, Yazid, we can't really accept him if the, you know, the world, things he has done to Hussein ibn Ali and his family. They actually sent a delegation from Medina to go all the way to Damascus, a fact-finding mission, to see Yazid from close by, and they came back with a report. And all of them unanimously said that Yazid is not of a good character, and They are saying the issue whether he's a Khalifa or eligible or worthy of becoming Khalifa is not an issue for us. The issue is whether he is a Muslim or not. And one of them said that I was actually given some money as a bribe and I took the money, but I agree with my colleagues. So they're unanimous in their statements. And because of that, the people of Medina rebelled against Yazid. And this rebellion was expressed by dismissing the governor appointed by Yazid in Medina. And they replaced him with somebody else by the name of Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti'. Now, unfortunately, this rebellion or uprising by the people of Medina was eventually, Yazid sent an army there. There was a fight, a battle between the two groups, and unfortunately, the people of Medina were defeated. And there was a massacre in Medina itself after that. But before that army came in, when this new person was chosen by the people of Medina to be their, governor, Abdullah bin Muti', at that time. So basically these are the people who have rebelled against the Khalifa Yazid. So now Abdullah bin Umar goes to Abdullah bin Muti', the new governor. He says, I would like to advise you, give you some counseling, that what you and your supporters are doing is not right. He says, أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّسُكَ حَدِيثًا. I have come to you to narrate a hadith to you that I heard from the Prophet himself, where he said, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَ لَقَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا هُجَّةَ لَهُ. A person who abandons the obedience of the Khalifa of the time, on the day of Qiyamah, he will be presented to Allah and he will have no excuse for what he has done. So he's actually counseling him that what you have done is wrong by rebelling against Yazid. And then he recites this hadith. He says, the Prophet also said, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي أُنُقِهِ بَيْعَةٌ. A person who dies and doesn't have this pledge of allegiance of the Khalifa of the time, mata maitatan jahiliyyah. His death will be the death of kufr. Another narration by Abdullah bin Umar here is even more interesting from Majma'u al-Zawa'id. And this is much later on in history now. Abdul Malik bin Marwan now becomes Khalifa. So Yazid, then you have Marwan, then his son Abdul Malik bin Marwan. So we are moving forward in history. Abdul Malik bin Marwan, when he became Khalifa, and the news of this new Khalifa reached to Medina during the night time. And Abdullah bin Umar heard about it. Those days, the governor of the Umayyad Khilafat in Medina was Hajjaj bin Yusuf, this cruel governor who was even the governor in Kufa and killed many, many Shias. When the news came that Abdul Malik bin Marwan is the new Khalifa, and the news came at night time, Abdullah bin Umar became very concerned. He said, this is the new Khalifa and I have to do his bayat. So at night time, he goes to the house of the governor, Hajjaj bin Yusuf. And, those days it was not normal to have meetings at night. So Hajjaj bin Yusuf asked him, what is the problem? What is the, urgency of this issue? He says, Hati yadaka ubayuka li amir al-mu'minin Abdul Malik. He says, give me your hand because I want to do bay'at of Abdul Malik through your hand because you are his governor. Because I've heard the Prophet say, "Man mata wa laysa alayhi bay'atu imamin fa mawtuhu jahiliyyah." He's basically saying that, what if I die tonight? And my death will become death of jahiliyyah and kufr. So give me your hand so that I can do bay'at for Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj was arrogant, a brutal person, and probably he didn't have much respect for Abdullah bin Umar. He said, Yadi anka mashghula, I'm busy. I don't know whether he was writing or eating. He says, I'm busy, I'll not give you my hand. And then he says, if you really want to do bay'at, walakin hadha rijli, extended his feet. This is my foot. If you want to do the bay'at on it, do it. And Abdullah bin Umar does bay'at on that foot of, you know, Hajjaj for Abdul Malik bin Marwan. And this is where you come to realize that at least, you know, and the reason why I'm mentioning this issue is to show that this issue of bay'at of the Imam of the time is very important. Although this is more a kind of a comical situation of Abdullah bin Umar with Hajjaj, but it shows that in his mind, this was a very serious issue. Although we have a problem with him, he had done bay'at of Abu Bakr and his father Umar and then Uthman. When the Sahaba did bay'at at the hand of Amir al-Mu'mineen, he stayed away. He said, I'm not sure about it. And time passes. The Battle of Jamal, he was not there, nor in this side or that side. Siffin, he was not there. Until the news came that Ammar bin Yasir has been killed. And then he said, oh, I remember Rasulullah said that Ammar bin Yasir will be killed by a rebellious group. So now that he has been killed, so I know Muawiyah and his people are rebellious ones. Now he goes to Ali to do bayat. Where were you for those few months? What would have happened if you had died? Because you had not done bayat of anyone. Nor, you know, Ali or Muawiyah. But at least you come to realize that, you know, even in their books and in their theology of the Shias and the Sunnis, this issue of bayat of the Imam of the time or the Khalifa of the time is very important. Salawat Ibn Akbar. So now let us look at this whole issue of the Khilafat. After the demise of the Prophet, who was the first Khalifa? We don't want to go to the ayat about Zul Ashira and Ghadir and this and that, or the ahadith of Rasulullah. But if you go and look at history, it is unanimously accepted without any doubt among the Muslim historians, Shia or Sunni, that Fatima al-Zahra never pledged allegiance to Abu Bakr as the Khalifa. There is no doubt about it. The Muslim historians are also unanimous. Not only that Fatima did not do bay'at of Abu Bakr, but as long as she was alive, Ali bin Abi Talib, for that duration, they say, he had not done the bay'at. In their own version, they say he did bay'at after Fatima passed away. But that's also a point. You know, the role of Fatima in this whole issue of Khilafat. And I'll just give you one evidence here from Sahih Bukhari. The narrator is Aisha herself, where she says that Fatima bint Rasulullah came to my father asking for Fadak. And when he refused, the whole narration is there in their own version. فَغَضِبَتْ فَاطِمَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ And the translation I saw is their official translation. I'm not translating this hadith here. It says, فَغَضِبَتْ فَاطِمَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ Fatima, the daughter of Allah's apostle, got angry. فَحَجَرَتْ أَبَا بَكَرَ And stopped speaking to Abu Bakr. فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ And continued assuming that attitude of being angry and not talking to him till she died. وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ سِتَّةَ أَشْهُرُ And she remained alive for 6 months after the demise of the Prophet. So this is a very clear-cut, you know, fact from Sahih Bukhari that Fatima al-Zahra was number one, ghazibat, she was angry, wa hajarat. She stopped talking to Abu Bakr till the last moment of her life. Remember the first hadith about bay'at that I presented different versions of it? Keep that in mind. So we have two things now here. Number one is fact number one, that after the Prophet's wafat, until her own wafat, Fatima al-Zahra did not pledge allegiance to Abu Bakr. Number one. Number two, we have unanimous hadith between Shias and Sunnis that when a person dies without pledging allegiance to the Imam or the Khalifa of the time, his or her death is the death of kufr, disbelief, and infidelity. So you have fact one and fact two. So now the question is, what was the status of Fatima at the time of her demise? If you are able to answer that, you don't need to go for any more discussion about Khilafat and Imamat. Fatima al-Zahra herself and her stand, acceptance or rejection of the Khilafat Abu Bakr, is the Furqan for us. It is the light which will say what is haq and what is batil. Salawat upon the Prophet. There are only two answers to this question. What was the status of Fatima at the time of her wafat? Either you say, na'udhu billah, God forbid, that her death was the death of kufr and disbelief. But before you even say that, think about it. Because when you say something like that, you will have to question your own iman. Because when you talk about Fatima al-Zahra, she is the central figure in the event of Qisa, Ayat Athir. She is part of the Ayat of Mubadda, where Allah says you have to love the family of the Ahlul Bayt. She is part of the Ayat of Mubahala. The Prophet himself says, Bada'atu minni, she is part of Rasulullah. The Prophet says, her pleasure is my pleasure, and her anger is my anger. When you look at all this thing, if you make that statement about her death being nauzubillah mitatan jahiliya, then we will have to question your own Islam and your own iman. Salawat pranik parah. You are left with the other only other option, which is to believe that the first khilafat was not a valid khilafat. There is no third answer to that question about the status of Fatima al-Zahra. And this is where we say that, you know, when you look at this anger or displeasure of Fatima al-Zahra against the first Khalifa, this itself is actually a fatal blow to the legitimacy of the Khilafat of Saqifa. You look at those two facts and look at the stand of Fatima al-Zahra. Then you don't have to go anywhere, and this is where you come to realize that Fatima al-Zahra, in her life, whatever she did, after Rasulullah, she became the most strong supporter of the vilayat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And this is where we have to realize when we talk about the role of women in Islam. You know, our whole aqidah of imamat and vilayat of Amir al-Mu'mineen, the early days after the wafat of the Prophet, the role that Fatima al-Zahra played is the most crucial role. At that time, if there was somebody who supported Amir al-Mu'mineen, the first name would be of Fatima, not of Salman Farsi or Abu Dhar or Miqdad or Ammar. They were there. But let us not forget that it was the lady of light, Fatima al-Zahra, salawatullah alayha. Inshallah, next month there will be three series of Majalis of Fatimiyya with a visiting scholar who will be coming from UK. So inshallah you'll stay. I'll go to the Urdu part, but the translation would be there for those who do not follow. Salawat Pranay Barav. کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ ممکن ہے اس وقت جب فاطمہ جو ہیں فدق کے معاملے کو لے کے گئی تھی یہ وقتی غصہ تھا, ناراضگی جو ہے اٹ واز جسٹ اے ٹیمپرری فیز. لیکن نہیں, خود آپ نے صحیح بخاری کی روایت عائشہ سے یہی ہے کہ ان کا غصہ جو ہے جاری رہا حتی توفیت, وفات کے وقت تک. ممکن ہے شاید کوئی کہے کہ بھائی شاید جا کے انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی اور بی بی نے معاف کر دیا ہوگا, جیسے لوگ یزید کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم اس نے توبہ کی ہوگی, خدا نے معاف کر دیا ہوگا. تو ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں روایت جو یہ ہماری کتابوں سے ہے, جہاں سلیم بن قیس کی روایت ہے کہ ایک وقت آیا, یہ جو ابتدائی جو واقعات تھے اس کے بعد, کہ شیخین ابوبکر عمر جو ہے امیر المومن کی خدمت میں آئے اور انہوں نے علی سے کہا کہ قد کان بیننا وبینھا ما قدم قد علمت. کوشش کی ان لوگوں نے ملنے کے لیے, لیکن بی بی نے انکار کیا. تو اب وہ علی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ تو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے نا, آپ مانیں یا نہ مانیں. پھر علی کے پاس گئے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, فَإِن رَأَيْتَ أَن تَعْزُنَ لَنَا, آپ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے اجازت لیں کہ ہم بیوی سے مل سکیں. فَنَعْتَذِرْ إِلَيْهَا مِنْ ذَنْبِنَا, تاکہ ہماری جو غلطی ہو گئی ہے, لغزش ہو گئی ہے, اس کے لیے ہم معافی مانگیں. امیر المومنین جاتے ہیں گھر پہ, فوراً ہاں نہیں کہا, کام پوچھیں گے. بیوی فاطمہ سے جا کے پوچھا. اب یہ اسلامی گھرانے کے اخلاق کی مثال ہے. ان سب کچھ جو ظلم ہوا تھا, جو تکلیفیں ہوئی تھیں, اس کے باوجود جب شوہر نے آ کے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں, اجازت چاہ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, تو بی بی کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں علی گھر آپ کا ہے, علی گھر آپ کا ہے, آپ کی مرضی ہے. ایک لحاظ سے انڈیکیشن تھا کہ آپ جو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. امیر المومنین نے ابوبکر عمر سے کہا, وہ دونوں آئے کمرے میں بیٹھے, سلام کیا, بی بی نے اپنے چہرے کو گھما دیا, رخ جو ہے گھما دیا. پھر ابو بکر نے گفتگو شروع کی کہ ہم بہت ہی آپ کا احترام کرتے ہیں, ہم لوگ آپ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں, بلکہ آپ جو ہیں ہمارے لیے عائشہ سے بھی زیادہ عزیز ہیں, لیکن ہم کیا کریں, جب آپ آئیں تھیں فدق مانگنے کے لیے تو رسول کی حدیث جو ہے بیچ میں آ گئی. رسول کی حدیث تھی کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے, لہٰذا ہم مجبور تھے, ہم آپ کو فدق نہیں دے سکتے تھے. اب وہ دوسری بات ہے کہ بی بی نے بعد میں اپنے خطبہ فدقیہ میں وہ تمام دلیلیں دی ہیں کہ یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے وہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیات کے خلاف جا رہی ہیں. تو جب یہ تمام باتیں ہوئیں, ان لوگوں نے اپنے ایکسکیوز پیش کیا اور معافی مانگی ہے, اس وقت بی بی نے جواب میں کہا ہے کہ تم نے حدیث کی بات کی ہے میرے بابا کی, اگر ہم رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں تو تم سننے کے لیے تیار ہو؟ دونوں نے کہا کہ نا تیار ہیں. اس وقت بی بی نے کہا کہ ہم خدا کا واسطہ دیتے ہیں تم کو, الم تسمع رسول اللہ یقول, کیا تم دونوں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے, رضا فاطمہ من رضائی, فاطمہ کا راضی ہونا میری رضا ہے, وسخط فاطمہ من سختی, اور فاطمہ کا ناراض ہونا میری ناراضگی ہے. فمن احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن ارض فاطمہ فقد ارضانی، جو فاطمہ کو راضی کرے اس نے مجھے راضی کیا ہے، ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، اور جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ جب دونوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اللہ سے، اس وقت بی بی فرماتی ہے فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ، کہ تم دونوں کے سامنے ہم اللہ اور اللہ کے ملائکہ کو گواہ قرار دیتے ہیں، اَنَّكُمَا أَسْخَطُمَانِي، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، وَمَا أَرْضَيْتُمَانِي، اور تم دونوں نے مجھے راضی نہیں کیا ہے، وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِيَّ لَأَشْكُوَنَّكُمَا إِلَيْهِ، اور جب ہم اپنے بابا سے ملیں گے تو تمہارے خلاف شکایت کریں گے رسول اللہ سے۔ بالکل بات جو ہے جناب فاطمہ کی کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے، بہت ہی فرینک اور بہت ہی کلیئر ہے، جس پر خلیفہ اول جو ہے وہ رونے لگے، اور بعد میں یہ دونوں جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، جس پر بی بی نے آخری جملہ کہا ان کے جاتے جاتے کہ خدا کی قسم ہر نماز میں ہم تمہارے خلاف دعا کریں گے۔ یہ جو اذیت تھی فاطمہ کے لیے، یہ جو مصیبت تھی فاطمہ کے لیے، یہ اتنی شدید تھی کہ جو وصیت کرتی ہیں امیر المومنین سے آخری وقت میں، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ علی میرا جنازہ تاریکی شب میں اٹھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ میرے جنازے میں یا میرے تدفین میں شریک ہوں۔ اب سوچ لیں کہ انسان جو ہے کبھی کبھی، یہ عام طور سے سنا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں باتوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جو ہوا ہوا، ہم اب تو خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مصیبتیں، اس ٹائپ کی مصیبتیں تھیں کہ فاطمہ بھول نہیں سکتی تھی، اور اس لیے کہتی ہیں کہ جنازے میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، تدفین میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اسمہ بنت امیس بہت ہی قریب تھی بی بی سے، وہ بھی ایک عجیب چیلنج ہے زندگی میں اسمہ کے لیے، کہ ایک طرف وہ ابو بکر کی بیوی ہیں، دوسری طرف ان کی محبت اور عقیدہ اور ایمان جو ہے علی اور فاطمہ کے ساتھ ہے، اور وہ حبشہ میں تھی جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ جب گئی تھی، اور بہت سی باتیں بیوی فاطمہ جو ہیں اسمہ سے شیئر کرتی تھی۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ خصوصاً جب آخری وقت قریب آیا ہے، جہاں بی بی کہتی ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے مدینہ میں جنازے کے اٹھنے کا، یہ ہمیں پسند نہیں۔ وہ بیسیکلی سمجھیے بستر، چارپائی یا جو اسٹریچر ہوتا ہے، اس طرح سے میت کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں قبرستان تک لے کے جاتے ہیں۔ میت کفن میں ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے جو ہیں میت کے قد و قامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ شرم و حیا کی پیکر تھی، وہ کہتی ہیں اسما سے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، جناب اسما نے کہا کہ جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جب جنازے اٹھتے تھے تو وہاں ایک تابوت کی طرح، یہ جو کور ہم لوگ لگاتے ہیں اب، تابوت کی طرح کینوپی کی طرح جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس سے کور کر دیتے ہیں تاکہ میت پر نظر نہ جائے، بلکہ جناب اسما نے ایک چھوٹا سا پروٹوٹائپ بنا کے جناب سیدہ کو دکھایا بھی، اور سیدہ کو بہت پسند آیا اور کہا کہ دیکھو جب ہمارا وقت آئے تو میرے لیے بھی یہی بنانا۔ پہلی بار یہ جو جنازہ اٹھا ہے تاریخ اسلام میں جہاں میت نظر نہ آئے اور تابوت کی شکل میں ہو، یہ بی بی فاطمۃ زہرا کی شرم و حیا کی نشانی ہے در حقیقت۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جہاں امیر المومنین سے وصیتیں کی ہیں، امیر المومنین سے جو وصیتیں ہوئی ہیں اس میں ایک عجیب و غریب جملہ ہے، فرماتی ہیں کہ علی، ہم نے ہمیشہ وفاداری سے کام لیا ہے، ہم نے آپ کے تمام حقوق کو ادا کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ مثال دے رہی ہیں زوجیت کے جو فرائض ہوتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا ہو تو معاف کریے گا، جس پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ معصومہ ہیں۔ پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا کہ بی بی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت فاطمہ کہتی ہیں کہ علی، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، ہمیں تو آپ کی تنہائی یاد آ رہی ہے، ابھی تو ہم ہیں آپ کی حمایت کے لیے، لیکن میرے بعد آپ بالکل تنہا ہو جائیں گے ان ظالموں کے درمیان۔ عزیزان حسین، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جناب اسماء سے کہتی ہیں کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ تاکہ ہم وضو کریں، اور پھر کہتی ہیں کہ دروازے کو بند کر دو اور تم جا کے باہر بیٹھنا، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، لیکن جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو چکے ہیں۔ اسماء بنت امیس دروازے پہ بیٹھی رہی، تھوڑی دیر تک تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہی، لیکن جب آواز بند ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر اسماء جو ہے اٹھتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ رسول کی بیٹی جا کے رسول سے جا کے مل چکی ہے، فوراً حسنین کو بلاتی ہے، کہتی ہے علی کو خبر کرو اور بلاؤ۔ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو بدر و حنین کا سپاہی تھا، جب اس نے خبر سنی ہے صحن مسجد میں، علی جو ہے غشی کے عالم میں پڑ جاتے ہیں، افاقہ ہوا، جب گھر آتے ہیں وصیت کے مطابق جو ہے اسماء بنت امیس جو ہے پانی لاتی ہیں، اور امیر المومنین نے غسل کو شروع کیا ہے، صحابہ اور جو دوست علی کے وہ سب صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جنازے کے انتظار میں۔ عزیزان حسین، تھوڑی دیر کے بعد ان صحابہ نے دیکھا کہ علی کے چیخ سے رونے کی آواز آتی ہے، جب بعد میں پوچھا گیا علی آپ کبھی اس طرح سے روئے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے جب چادر کے نیچے میرا ہاتھ جب پہلو پہ پہنچا ہے، تب مجھے اندازہ ہوا امت نے بیوی پر کتنا ظلم کیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ عزیزان حسین، کفن پہنانے کے بعد بچوں کو بلاتے ہیں، بچوں کو بھی کس طرح سے علی نے الگ کیا ہے ماں کے اس لاش سے، بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ابو ذر سلمان کے ذریعے اعلان کر دیا کہ جہاں جنازہ ابھی نہیں اٹھے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں پہ چلے جائیں، لیکن جب تاریخی شب آئی ہے تو صرف کچھ لوگ تھے صحابہ میں جو علی کے ماننے والے تھے، اور بقیہ بنو ہاشم کے مرد تھے۔ یہ جنازہ اٹھتا ہے، رسول کی آخری اور سب سے تنہا بیٹی تھی، یہاں مدینہ میں جنازہ اٹھتا شان کے ساتھ اٹھتا، بڑی تعداد میں لوگ آتے، لیکن یہ مظلومیت فاطمہ زہرا ہے کہ جس طرح سے عالم غربت میں جنازہ اٹھا ہے، جب قبر تک پہنچے ہیں، قبر میں امیر المومنین نے سیدہ کے لاشے کو جب لحد میں رکھا ہے، دو ہاتھ نمودار ہوئے جو علی نے ہاتھوں کا پہچان لیا، یہ رسول اللہ کے ہاتھ تھے، امانت کو سپرد کرتے ہیں، لیکن اس جملے کے ساتھ یا رسول اللہ امانت صحیح سالم ملی تھی، لیکن امت کے ظلم کے آثار کو آپ فاطمہ سے پوچھ لے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا وند اس خلی بات قبول فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں شیعان علی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کی صلاحیت کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔